علی جناب حضرت صوفی محمد شاہ عبید اللہ صاحب صوفی قبلہ آج کے مقرر جناب طالق آفاق صاحب جناب ہمارے کیسر مرید کے سجادہ نشین حضرت مومن شاہ خواجہ صاحب کے سجادہ نشین حضرت ہمارے جیلانی صاحب اس تحریک کے روئے روان جناب لیاقت سید لیاقت ایران صاحب بزرگوں اور دوستوں انٹرنیشنل صوفی سینٹر کا آج 15واں ماہانہ جلسہ ہے. میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا اس لیے کہ اس مرتبہ جو اطلاع دی گئی تھی وہ اسٹیمپ پیپر پر دی گئی تھی. اس سے پہلے ہمارے سید صاحب خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے تھے, ایک بار جو ہے اسٹیمپ سے اطلاع دی گئی. وہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حقیقت یہ کہ وہ میرے ایمان پر وہ کیے تھے اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ پوسٹل آفس کے قانون کے خلاف ہے اور چند لوگوں سے جو ہے وہ 11 روپے وصول کر کے وہ خط کو وصول کیے. یہ ہمارے غلطی کے لیے میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا. اور اس کے بعد اشتہار دیکھے ہوں گے اور آج کا جلسہ بھی آپ شرکت شریک جلسے میں شریک ہوئے ہیں. آج کے صدارت کے لیے ہمارے حضرت سید خواجہ امتیاز حسین صاحب وہ قبول کیے تھے اور ہمارے صوفی صاحب بھی وہ اس جلسے کے شرکت کے لیے وہ اپنی منظوری دیے تھے, لیکن شاہ صاحب کے جو ہے دادا پیر کا جلسہ جو ہے کل تھا, وہ جو ہیں حیدرآباد کے قریب ان کا آرام گاہ ہے. ویسے تو ان کا جانے کا ارادہ تھا نہیں, لیکن وہاں کے کچھ لوگ جو ہے ان کو آنے کے لیے جو ہے اصرار کیے اور وہ مجبوری کے تحت وہ اچانک ان کو وہاں پہ جانا پڑا اور وہ آج کی وہ صدارت نہیں کر سکے. تو ہم ہمارے حضرت صاحب سے صوفی صاحب درخواست کیے کہ آج اس جلسے کے صدارت کریں. ہم ان کے مشکور ممنون ہیں کہ وہ اس کو قبول کیے. اور ہمارے صوفی صاحب تو تعارف کے کوئی محتاج نہیں ہیں, آپ بی ٹی ایم لے آؤٹ میں ان کا ان کی مکان ہے اور مشہور ہستی ہیں. اس کے بعد آج قسط میں مولانا غلام مختار صاحب بھی آنے والے تھے, لیکن ان کو بنگال سے ان کے کچھ رشتے دار تھے اچانک ان کا ٹیلیگرام رہتے وہاں سے کلکتہ چلے گئے, تو ان کا بھی جو ہے اچانک وہ پروگرام ہوگا تو دونوں شریک نہیں کر سکے. اور ہمارے امام پر جناب صالح آفاق صاحب ہماری اس جلسے میں شرکت کرنے کی منظوری دیے, ہم ان کے بھی جو ہے مشکور و ممنون ہیں. تو جلسے کے افتتاح شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے جناب کمال الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمان آج کے مہمان کی گلپوشی کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. صدق الله العلي العظيم.
محمد شاہد رضا نعت شریف سنائیں.
السلام علیکم. آئیے ہمارے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نظمانہ پیش کرے سب تو بڑی اللہم صلی اللہ علیہ شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سنی مسلمان ہے سرور کونین پہ قربان میری جان اے شان میری ہے کہ غلام رسول ہوں غلام رسول ہوں اللہ کے رسول پہ پڑھتا درود ہوں پڑھتا درود ہوں پڑھتا ہوں میں سلام یہی ہے میری پہچان یہی ہے میری پہچان یہی ہے میری پہچان میں سنی مسلمان ہے سرور کونین پہ قربان میری جان سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا ہر غم کا سہارا میرے غوث کے ٹکڑوں میں ہی کرتا ہوں گزارا کرتا ہوں گزارا جاؤں کبھی بغداد مدینہ یہی ارمان یہی ہے میری ارمان یہی ہے میری ارمان میں سنی مسلمان ہے سرور کونین پہ قربان میری جان وہ ہند کے سلطان ہی خواجہ میرے داتا خواجہ میرے داتا میں مفتی اعظم رضا کا دیوانہ ہوں رضا کا دیوانہ ہوں ماں رہ رب ریلی میرے ایمان کی پہچان میرے ایمان کی پہچان میرے ایمان کی پہچان میں سنی مسلمان ہے سرور کونین پہ قربان میری جان دیکھو تو وہاں بھی کو لاہور میں پڑھ لو لاہور میں پڑھ لو جی میں یہی آتا ہے قلم ان کا سر کروں قلم ان کا سر کروں گستاخ محمد کا سمجھتا ہوں میں شیطان سمجھتا ہوں میں شیطان سمجھتا ہوں میں شیطان میں سنی مسلمان اے سرور کونین پہ قربان میری جان تم خادر چشتی ہو تو خالد بھی ہے رضوی خالد بھی ہے رضوی سب غوث کے غلام ہے ایک دوجے کے بھائی ایک دوجے کے بھائی محشر میں ہم ہی ہوں گے سرکار کے مہمان سرکار کے مہمان سرکار کے مہمان میں سنی مسلمان ہے سرور کونین پہ قربان میری جان
مجاہد اہل سنت بولتے ہیں عمر آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حسن مولانا محمد مبارک صلی اللہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر فرما دیتا ہے, اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اگر میں نعت شریف گنگناؤں, آپ آواز کو نہ دیکھیں بلکہ لفظ کو دیکھیں. آپ بھی اگر گنگناتے رہیں میں بھی پڑھتا رہوں, بڑا مزہ آئے گا. اس لیے کہ نعت شریف پڑھنا خود صحابہ اکرام کی سنت ہے اور سننا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے پڑھیے میرے ساتھ مل کر, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے انسان ہی انسان, وہ انسان ہے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بولیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے, انہی کے قدموں کی برکتوں سے زندگی آج زندگی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ بابا جب لندر درود شریف کا نظرانہ پیش کریں, صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. جس وقت نکی رین میری قبر میں آئے, جس وقت نکی رین میری قبر میں آئے, اس وقت میرے لب پہ سجینا تے نبی ہو, اس وقت میرے لب پہ سجینا تے نبی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو او کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو
السلام علیکم
حضرات ابھی علی جناب طالق آفاق صاحب سے تقریر ہوگی اس کے بعد نماز مغرب جو ہے تھوڑی تاخیر سے ادا کی جائے گی نماز مغرب کے بعد صدر جلسہ خطاب کریں گے
الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس بارگاہ عالی مرتبت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جو ذات رب سے ملانے والی جنت دلانے والی اللہ کی عطا سے کائنات کے مالک و مختار جناب آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ حضرات اسٹیج پر بیٹھے باوقار معزز حضرت علامہ پیر طریقت صوفی شاہ عبید اللہ اشرفی صاحب اور دانشوران قوم و ملت جو ہمارے دونوں جانب بیٹھے ہیں اور آپ تمامی حضرات, بس تھوڑی دیر. ویسے بھی میں آج کے جلسے میں جملہ معترضہ ہی کی طور پر آیا ہوں. آپ نے پہلے ہی خطیب صاحب سے سنا کہ مولانا غلام مختار صاحب اس کے مقرر تھے. بہرحال معذرت کے ساتھ حاضر میں بھی آیا ہوں. بہرحال تھوڑی دیر بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ میری بات سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب کی نجات فرمائے. حضرات, کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں ملتا ہے, کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں ملتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ شرع عرش سے اعلیٰ ملتا ہے, کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں ملتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ شرع عرش سے اعلیٰ ملتا ہے. ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. اور حضرات, کسی نے یہ کہا ہے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حضرات, چونکہ ہمارے درمیان ہماری جماعت کے ایک بزرگ اور پرہیزگار صوفی شخصیت جناب عبید اللہ اشرفی صاحب کی روپ میں جلوہ افروز ہے, ہیں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ بیان تو میں پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا, چند بات سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا. بس اتنی سی بات کہ صوفیت جو ہے, جسے پڑھا لکھا صوفی اعظم کہتا ہے, اصل میں یہی مسلک اہل سنت ہے. اور اسی مسلک کی بنیاد پر حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ صوفی جو ہے یہ صوف سے بنا ہے, اور جس کے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں موٹا کپڑا پہننے والا, اون کا کپڑا پہننے والا, اس کو صوفی کہتے ہیں. مگر آج کا تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چونکہ میں آپ کی اس محبت بھری محفل میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, مجاز سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا مجاز سمجھ میں آیا تو رسول اللہ کی بڑی پیاری پیاری حدیثیں سنا کر آپ سے گزر جاؤں گا. حضرات, صوفی ہے حضرت ابو ہریرہ. یہ وہ ہیں صوفی, ایسے صوفی جو 70 اصحاب صفہ میں سے ایک تھے, اور جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی, بھوکا مر جاؤں گا مگر کسی سے مانگ کے نہ کھاؤں, بھوکا مر جاؤں گا مگر کسی سے, کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ید العلیا خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ وہ صحابی جناب ابو ہریرہ جس نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیث پاک بیان فرمایا, اور یہ جب زمانے کفر میں تھے تو نام تھا عبد الشمس, اور جب مسلمان بنے تو نام ہوا عبد الرحمن. ایک روز یہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آستین میں ایک بلی چھپا کر لے آئے, اور وہ سرکار کے سامنے ان کے آستین سے گر گئی. تو سرکار نے فرمایا, یا ابا ہر, اے بلیوں کے باپ, اسی دن سے آپ اس لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا عشق و محبت جب اس شخصیت سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ نے سرکار کی اس قدر حدیثیں کیوں بیان کی، تو جناب ابو ہریرہ پر عرض فرماتے یہ ہیں کہ مدینہ شریف میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو تجارت کرتے تھے اور ایک وہ تھے جو کھیت میں کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہ میرے پاس کھیت تھا کہ میں کھیت میں کام کرتا اور نہ میرے پاس تجارت تھی کہ میں تجارت کرتا، مگر پیٹ کی آگ بجھانی تھی، پیٹ کو غذا پہنچانی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بس ایک بہت اچھا پروگرام میرے ہاتھ آیا کہ سرکار کے دولت قدے پہ بیٹھا رہوں، کھانا بھی ملے گا اور سرکار کا چہرہ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ بس فرماتے ہیں اسی بنیاد پر میں سرکار کے دولت قدے پر بیٹھا رہا، کھانا بھی ملتا تھا اور سرکار کے چہرے زیبا کی زیارت دیکھ بھی ہوتی تھی۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں بڑا کمزور ذہن کا تھا، جو سنتا تھا بھول جاتا تھا۔ حضرات، ایک روز جناب ابو ہریرہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا غبی اس ذہن ہوں، سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ سرکار دعا فرما دیجئے کہ میرا قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنا دامن بڑھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنا دامن پھیلایا اور سرکار نے آسمان کی طرف ہاتھ اپنے دست ناز کو بڑھایا، پھر سرکار نے اپنی انگلیوں سے مٹھی بندھائی باندھی اور ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد آقا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرات، ابو ہریرہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، ابو ہریرہ نبی سے قرآن پڑھنے والے تھے، ابو ہریرہ نے قرآن کی تفسیر رسول اللہ سے جانی تھی، قرآن کے رموز رسول اللہ سے پہچانا تھا۔ وہ ابو ہریرہ جن کا فرمانِ عالی شان آج حدیثوں کی کتاب میں چمکتا اور دمکتا ہوا دنیا کو اپنی طرف توجہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے دو طرح کا علم سیکھا، ایک علم تو وہ ہے جسے میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر! وہ ابو ہریرہ۔ حضرات، تو ابو ہریرہ جس نے قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے دیکھی اور سنی تھی، اس ابو ہریرہ کو تو کہنا تھا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے خالی ہاتھ آسمان کی طرف بڑھے ہیں اور آپ نے خالی ہاتھ کی مٹھی بنائی ہے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ نے خالی ہاتھ میرے دامن میں ڈال دیا اور پھر اپنے سینے سے لگانے کو فرما دیا۔ مگر اس صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے اختیار میں ساری کائنات عطا فرما دی ہے، یہ جس کو جو چاہے وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس خالی دامن کو جس میں رسول اللہ کے دست ناز پڑے تھے اپنے سینے پہ لگایا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رسول اللہ کے اس دست ناز کی برکت سے اب میرے حافظے کا ایسا عالم ہو گیا کہ جو میں پہلے بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا اور جو سنتا تھا وہ بھی یاد رہ جاتا تھا۔ یہ ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، اگر وقت ہوتا تو میں ان کی پوری ہسٹری آپ کو سناتا اور پوری تاریخ بتاتا، مگر وقت بہت تھوڑا سا ہے اور بہت ساری باتیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلی بات، ہم علماء، ہم عوام اہل سنت اور خواص اہل سنت میں یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسلک برحق ہیں، چاہے وہ مسلک امام اعظم ہو چاہے مسلک امام شافعی ہو، یہ سب برابر ہیں، حق ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ حضرات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالوورز، ان کے ماننے والے لوگ، ان کے مسائل پر عمل کرنے والے لوگ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں جب رکوع سے اٹھتے ہیں. ہم حنفی حضرات سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کہیں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عیدین کی واجبات کے لیے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وتر کی نماز کے لیے. تو الغرض یہ، سرکار سے وہ حدیث بھی مروی ہے جس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے، اور سرکار سے وہ حدیث بھی ثابت ہے جس میں رفع یدین کا حکم نہیں ہے. تو یہ چار امام اس لیے ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں آپ کے ہر عمل پر انسان عمل کرتا رہے. تو حضرات اب ہم کو آپ کو یہ کہنا ہے، ایک سلسلہ ہے قادری سلسلہ، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ قادری ہی اصل ہے. اب اس پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اصل کیسے ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، مگر اب آپ یہ دیکھیے، چاہے سلسلہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، یہی چار اب اس کے سب فروع ہیں، سب انہی سے نکلے ہوئے. مگر حضرات ایک موٹی سی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس بلڈنگ کے اندر اگر مختلف قسم کے ٹیوب لائٹ لگائے جائیں، کوئی وائٹ کلر کا، کوئی یلو کلر کا، کوئی گرین کلر کا، کوئی ریڈ کلر کا، تو آپ یہ بتائیے بلب جیسا ہوگا روشنی ویسی ہوگی نا. مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بلب کے اندر، اس ٹیوب لائٹ کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے وہ بھی الگ الگ کلر کا ہے؟ نہیں، پاور ہاؤس سے جو کرنٹ ان ٹیوب لائٹ اور بلب میں آ رہا ہے وہ سب برابر ہے، مگر ٹیوب لائٹ کا کلر جیسا ہوا روشنی ویسی ہو گئی. تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ جو فیض غوث اعظم کے سینے سے نکلا وہ قادری کہلایا، جو غریب نواز کے سینے سے نکلا وہ چشتی کہلایا، جو صحاب الدین کے سینے سے نکلا وہ سہروردی کہلایا. مگر ہم اہل سنت سب کو مانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان میں جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ سب روشنی کا مبدا اور سب روشنی کا ماوا اور سب روشنی کا ہیڈ آفیس اور سب کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ مدینے میں آرام فرمانے والا نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، جناب محمد رسول اللہ ہے. حضرات اب پھر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ سمندر سے جو پانی کا کنارہ کنارے ہو جاتا ہے اسے دنیا دریا کے نام سے یاد کرتی ہے، نہر کے نام سے یاد کرتی ہے. تو جیسے جیسے نہر الگ ہوتی گئی نام الگ ہوتا گیا، مگر حضرات جب وہ سب پانی سمندر میں پہنچ جاتے ہیں تو نام ایک ہی ہوتا ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ اگر کسی بھی سلسلے کے ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، چاہے سلسلہ کوئی سا بھی ہو، تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ واجب احترام ہے، قابل تعظیم ہے. حضرات اب بات بالکل میں آپ کو ایک مختصر سی عرض کروں کہ صوفی اور صوفیت جو ہے ایک عظیم منصب ہے. حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں ایک صوفی صاحب کا بڑا تذکرہ تھا، بہت تذکرہ تھا، عوام الناس میں بڑے فیمس تھے. حضرت مولانا روم اپنی اولاد کے ساتھ وہاں ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب تشریف لے گئے تو پھر ملاقات نہ کی. آج کل کا سفر تو بڑا آسان ہے، مگر پہلے کا سفر تو بڑا مشکل تھا. تشریف لے گئے اور بغیر ملاقات کے واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حضور اتنا لمبا سفر کیا ملاقات کے لیے، اور آپ جب وہاں پہنچے تو ملاقات ہی نہ کیا. کہا کہ سنو، جسے دنیا صوفی صاحب کہہ رہی ہے جسے دنیا کے لوگ صوفی صاحب کے القاب سے پکار رہے ہیں، میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ نبی کی ایک سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور وہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو جو انسان قبلے کی تعظیم نہ کرتا ہو وہ جانے قبلے کی سنتوں پہ عمل نہ کرتا ہوگا، اور جو ایسا نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا نہ ہو وہ ہرگز کبھی صوفی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پیارا مسلمان، جسے ہم آج صوفی کہتے ہیں، آپ اس میں یہ بھی دیکھو کہ وہ نبی کی سنتوں پہ برابر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ نبی کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا بنا لے رہا ہو تو یقیناً وہ صوفی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے اور وہ محبت کے لائق ہے، ہم اس سے پیار بھی کریں، ہم اس کی عزت بھی کریں۔ اور حضرات، صوفی لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں نا جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ حضرات اسی بنیاد پر چرچ میں رہنے والے لوگ بھی راہب اور راہبہ کے نام پہ جانے جاتے ہیں، اس کا مطلب بھی وہی ہے، تارک الدنیا ہونا، مگر اسلام میں تارک الدنیا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تارک الدنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی سرکار کی سنت چھوڑ دی جائے، تارک الدنیا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس پر ظلم کرو، بلکہ ایک صوفی کے لیے دستور یہ ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کا پر عمل کر رہا ہو اور نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہو۔ حضرات، اب آپ کو میں بتاؤں، جہاں پر علماء کرام کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر ان اللہ والے کام آتے ہیں، اور ان کی مدد، اب آپ سے میں بتاؤں، اسلام جو ہندوستان میں آ کر اتنا پھیلا ہے وہ ایک صوفی منوش حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی دین ہے۔ حضرات، اب آپ سے میں بتاؤں، یہ صوفی وہ ہوتا ہے اللہ والا کہ جس کے جسم پہ لباس پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جس کی زلفیں بکھری ہوتی ہیں، جس کے پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں، مگر صورت بتاتی رہتی ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ حضرات، اب آپ کے بتاؤں کہ جب علماء کی طاقت جواب دے دیتی ہے تو یہ اللہ والے کام آتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ضمانت دیانتداری کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ قبر میں مرنے کے بعد یہ سوال ہے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور اس صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ایک دنیا اور انگریزی تہذیب کا پرورتہ نوجوان یہ پوچھتا ہے، اے قوم مسلم کا نوجوان بتا، ایک رسول اللہ کی ذات ایک ہی وقت میں سینکڑوں قبر میں کیسے آ جاتی ہے؟ حضرات، آپ مجھ سے کہو، میں دلیل بتا سکتا ہوں، تھیوری بتا سکتا ہوں، مگر پریکٹیکل میں نہیں کر کے دکھا سکتا۔ پریکٹیکل تو اللہ کا نیک بندہ جسے دنیا صوفی منش کے نام سے جانتی ہے اسے وہی بتا سکتی ہے۔ اللہ وقت، ایک انسان ہے جو انگریزی تہذیب کا پڑھا ہوا ہے، زمانے سے پھر رہا ہے، علماء کے پاس گیا، مفتیوں کے پاس گیا اور شیخ الحدیث کے پاس گیا، مگر سب کا جواب یہ تھا کہ سنو، اگر مجھ سے دین کے کام پر کتاب لکھوانی ہے تو بولو میں لکھ دوں گا، فتویٰ لینا ہے تو بولو میں بتا دوں گا، حدیثیں سننی ہے تو بتاؤ میں سنا دوں گا، مگر یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کیسے آتے۔ اور آج کل کا انسان جو ترقی کے زمانے پر گامزن ہے نا، وہ آج کل تھیوری پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے جب تک کہ آدمی پریکٹیکل طور پر دیکھ نہ لے۔ وہی نوجوان لکھنؤ جو ہندوستان کی ایک ریاست کا ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک صوفی منوش جسے دنیا حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہاں پہنچتی، مگر یہ فقیر ہے، بدن پہ اور شال گدری پڑا ہوا ہے، مگر اس مغربی تہذیب کے پروردہ کو کیا معلوم تھا کہ اس گدری میں لال چھپا ہوا ہے. وہ وہاں پہ پہنچا اور کہا اے فقیر, اے صوفی, بتا تیرے دین اور تیرے دھرم کا یہ اصول ہے کہ مرنے کے بعد ہر قبر میں یہ سوال ہوتا ہے, ایک ہی وقت میں سینکڑوں قبر میں ایک تنہا رسول اللہ کی ذات کیسے آ سکتی ہے؟ صوفی منوش نے کہا کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے, ایسے نہیں مانے گا, مغربی تہذیب کا اس پر اثر ہے. اس نے کہا کہ سنو, تھیوری بتاؤں گا تو بیٹے بھول جاؤ گے, چلو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ پر یہ زیرکس ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. اور جب وہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لے کر چلے اور ایک درخت کے نیچے مسلح بچھایا اور قرآن کھول کر پڑھنے لگے, قرآن پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں؟ لوگوں نے کہا حضور آپ شاہ مینا ہو, درخت کے نیچے مسلح پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پوچھا, دو مرتبہ پوچھا, تین مرتبہ پوچھا, اب تیسری مرتبہ آپ لکھنؤ کے لوگ بھی تو نوابی مجاز کے تھے, بڑا غصہ بھی آ گیا, کہا شاہ مینا تم درخت کے نیچے مسلح پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے اور کیا کر رہے ہو؟ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صوفی انسان کہتا ہے آنکھیں بند کرو. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں ذرا تم سب اپنی آنکھیں کھولو اور درخت کے اوپر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. جب ان تمام لوگوں نے آنکھیں کھولی اور درخت کے اوپر دیکھا تو ہر پتے پہ شاہ مینا بیٹھے قرآن پڑھتے نظر آئے, اور جب نیچے دیکھا تو مسلح پہ بیٹھے قرآن پڑھتے نظر آئے. حضرت شاہ مینا نے فرمایا کہاں گیا وہ مغربی تہذیب کا پرورتہ نوجوان؟ سن, میں نبی نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں, بلکہ اپنے رسول کے غلاموں کے غلاموں کے ادنا غلام کی شان یہ ہے کہ ایک درخت کے ہر پتے پہ بیٹھا قرآن پڑھتا نظر آ سکتا ہے, تو مدینے کے تاجدار کی شان کیا ہوگی اگر وہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں قبر پہ نظر آئے, تو تعجب کس بات کی ہے؟ ذرا تو یہ ہے صوفیت جو حقانیت بتا رہی ہے, دنیا کو دکھا رہی ہے. ارے حضرات, اللہ والا جو صوفی ہوتا ہے نا, وہ خود دیکھتا بھی ہے اور دکھا بھی دیتا ہے, وہ دیکھتا بھی ہے اور دکھا بھی دیتا ہے. تو اگر ہم کو نہ دکھے تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے. حضرات, اب اسی درمیان میں آپ کو ایک بات اور سناؤں, چونکہ وقت ہو ہی گیا ہے آپ حضرات کا بھی اور میرا بھی. اب آپ دیکھیے, دنیا حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کی بڑی تعظیم کرتی ہے, اور ان کے لیے ان کی جو ایک کتاب ہے نا مثنوی کے نام سے جو جانی پہچانی جاتی ہے, یہ کتاب تو سرمایہ حیات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. اور تصوف میں جن کا بھی دخل ہے وہ حضرات تو اسے رکھتے ہی رکھتے. بہرحال مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایسے تھے نا کہ جب ان پڑھ کے آئے تو بڑے اچھے عالم تھے, اپنے علم پہ بڑا فخر بھی تھا. مگر ایک صوفی, ایک اللہ والا, ایک فقیر, یہ مولانا صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنی گروپ کے ساتھ کسی مسئلے پہ بحث کر رہے تھے. اب کوئی کہہ رہا تھا یہ مسئلہ ایسا ہے, اس کی دلیل یہ ہے, وہ مسئلہ ایسا ہے. اتنے میں یہ ایک بیچارہ غریب جس کے جسم کا لباس پھٹا ہوا, جس کی زلفیں بکھری ہوئی, جس کے چہرے پر گرد و غبار کے آثار نظر آ رہے تھے, جس کا کپڑا میلا کچیلا نظر آ رہا تھا, وہ بیچارہ غریب بھی وہاں پہنچ جاتا ہے ان امامہ والے لوگوں کے پاس, ان سفید لباس والے کے پاس, اور کہا حضرت جی آپ لوگ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا روم کو بڑا غصہ آ گیا, اور غصہ آنے کے بعد فرمایا یہ ہم علماء کے کام, یہ ہم علماء کی بات ہے, تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بس اللہ جسے حسن دیتا ہے اسے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اس اللہ والے کو بھی اپنے اوپر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھے. مولانا روم کے ہاتھ میں کتاب تھی, پکڑا اور سامنے ہی حوض تھا, بھڑکا دی. اب تو مولانا آپے سے باہر ہو گئے. ارے میری زندگی کا سارا سرمایہ حیات اس کتاب کے اندر بند تھا. کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تھا, کتاب کھول کے فتویٰ دیتا تھا. کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا, کتاب کھول کے حوالہ بتاتا تھا. کوئی اور کہن پوچھنے آتا تھا, میں کتاب کھول کے بتایا کرتا تھا, اے فقیر تم نے کیا کیا. میری زندگی کا پورا سرمایہ حیات لمحوں میں منٹوں میں پانی میں ڈبو دیا. ہائے اب میں کیسے فتویٰ لکھوں گا, اب کیسے میں کتابوں کا حوالہ پیش کروں گا, اب میں کیسے بتا سکوں گا کہ فلانا چیز. ہلو اپنی کتاب. مولانا روم نے دل ہی میں سوچا سب تو برباد ہو گئے. وہ پرنٹ کا دور تو تھا نہیں, وہ اس وقت ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور سیاہی پہ پانی پڑے تو وہ مٹ ہی جائے. کہا کہ سب تو برباد ہو گیا ہوگا. اب جب مولانا روم نے کتاب کھولا تو نہ دیکھا کہ نہ پیٹ بھیگا ہے اور نہ کوئی حرف مٹا ہے. کہا یہ فقیر یہ کیا ہے, تو فقیر نے جواب دیا یہ فقیروں کی بات ہے, تم مولویوں کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. حضرات تو اب آپ کو دیکھ مال میں یہ جملہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, آپ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لیجیے گا کہ صوفی الگ ہوتا ہے اور مولانا الگ ہوتا ہے. ہم وہ صوبو مولانا صاحب جن کو صوفی لوگوں سے, اللہ والوں سے, بزرگوں سے دشمنی ہو, وہ یقیناً وہ اللہ والا وہ صحیح مسئلہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے. جھگڑے کی بنیاد پیدا کر سکتا ہے, لڑائی کا خیمہ لگا سکتا ہے, مگر یقین جانیے کہ جو عالم ہو. تبھی جب حضرت مولانا روم نے دیکھا کہ ان کی شان یہ ہے تو آپ نے عرض کیا, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, تا غلام شمس تبریزی نشد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اگر علم دے تو کسی اللہ والے کا ہاتھ بھی دے, علم دے تو اللہ والے کی صحبت میں رہنے کی توفیق بھی عطا فرما. اے اللہ علم دے تو اللہ والوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق بھی مرحمت فرما. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نماز مغرب با جماعت ادا کی جائے گی.
شاعر کہتے ہیں کہ یہ دل عشق محمد میں مچل جائے تو اچھا, بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے تو اچھا, اور دربار شہنشاہ دو عالم کا ہوں طالب, دم میرا مدینے میں نکل جائے تو اچھا. اگر آپ کو کوئی بات پسند آئے سبحان اللہ کہتے رہیے, الحمدللہ کہتے رہیے. دو شعر نعت شریف کے سماعت فرمائیے, اس کے بعد صدر جلسہ آپ سے مخاطب ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا محفل. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا.
کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإن القلوب صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي صدق الله العلي العظيم وصلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. معزز حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی, لیکن مجلس کا احترام یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے. اس میں کسی وسواس شیطانی کی گنجائش نہ ہوگی. جو کرسیاں خالی ہیں وہ پیچھے جنات کے لیے چھوڑ دیں, فرشتوں کے لیے چھوڑ دیں, آپ آگے آ جائیں اگر اعتراض نہ ہو. میں نماز میں یہی ادب سکھایا جاتا ہے کہ کندھے سے کندھا لگ کے سلام، مجلس میں بھی یہی احترام ہو، چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ، اس سے ہم متاثر نہیں ہوتے. متاثر ہونے کے لیے کوئی میں خوال نہیں ہوں کہ آدمی زیاد ہیں واہ واہ کریں تو میرا بیان میں تازگی آ جائے. بات یہ ہے کہنے والے کو سننے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے اور اولیاء کے کرم سے آپ اس کو سمجھ جائیں تو ہماری اس مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا، ورنہ میں کہتا ہی رہوں گا آپ سنتے ہی رہیں گے، نہ آپ سمجھیں گے نہ میں اس میں پورا ہو سکتا ہوں. اس لیے بیان جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کی طرف رجوع ہونے سے پہلے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں سب سنی ہی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں سنی جہاں ہوتا ہے اور تعداد بھی اللہ کے فضل سے 40 سے زیادہ ہی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جہاں 40 مومن ایک جمع ہو جائیں تو ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کو نہیں معلوم کہ کون ولی ہے، خدا ہی کو معلوم ہے کہ کون ولی ہے، جو ولی ہے اسی کو نہیں معلوم کہ وہ ولی ہے. اب اس کی آمین سے ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. یہ حدیث صحیح آئے، اس لیے جب ہم سنی ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عقیدت کا اظہار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، 3 مرتبہ بلند آواز سے کریں. تعداد میں آپ کم ہیں، یقین مانو آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، یقین رکھیے اس مجلس میں انسان آدم ذات کم ہیں، نورانی شخصیتیں ہیں، جہاں نبی کا ذکر آئے وہاں فرشتہ نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقین ایمان کی بات ہے، تو پیچھے کی کرسیاں ان کو چھوڑ دو، ان کو کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بشر ہے نہیں کہ ہم بیٹھے، کھڑا ہوا فرشتہ کھڑا ہے سجدے میں، جو ہے وہ سجدے میں ہے، اور حضور کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں سلام اور درود پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. تو ہم تعداد میں کم ہیں، اسے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مجلس ایسی ویسی ہے کہ کوئی قوالی کا خاص پروگرام نہیں ہے کہ یہاں آپ ٹکٹ لے کے ٹاؤن ہال بھر جائے. آپ ایک آدمی بھی اگر اس بات کو یہاں سمجھ جائیں جو میں کہنا چاہتا ہوں تو میں سمجھوں گا میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہوا اور آپ کا بھی پورا ہو گیا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تمہیداً مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا میں امن و امان پھیلانے کے لیے آیا ہے. امن ساری دنیا میں اگر ہونا ہے تو انسانیت کو ضروری ہے کہ اسلام پہ قائم ہو جائے. جہاں امن کا پیغام دیتا ہے وہاں تہذیب و تمدن کو بھی جاری و ساری کر چکا ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جو ظلمت قدے میں تھے وہ دنیا کو روشنی دکھانے والے ہو گئے، چمکتے ستارے ہو گئے. اب تہذیب و تمدن میں نمایاں حصہ ادب اور تعظیم کا ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کی خاصیت ہے کہ اس میں تعظیم ہی کی تعلیم دی جاتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، با ادب با نصیب و بے ادب بے نصیب. کسی کے نصیب چمکنا ہے تو ادب کرنا، اور کوئی اپنے نصیب برباد کرنا ہے تو بے ادب بن جائے. اتنا تو ایک ذہن آپ بنا لیں کہ ادب ایک ایسا رکن اسلام کا ہے، تہذیب اسلام کا، کہ اس کے بغیر کسی کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اس آیت کی طرف آپ کا رجحان لے جانا چاہتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی دل کا تقویٰ رکھنے والا ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ انسان کے چہل و قدم میں، زندگی میں جو اللہ کے احکام پر چلے اور اس کے منکرات سے پرہیز کر لے وہ متقی کہلاتا ہے. یہی عام دین. اور یہ کیا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بدنی تقویٰ ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا مالی تقویٰ ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ان تقویٰ سے سب سے زیادہ وہ تقویٰ ہے جو دل میں ہے. اور دل کے تقویٰ کے لیے قرآن نے کہہ دیا، وہی شخص متقی کہلائے گا اللہ کے پاس، دل کا تقویٰ رکھنے والا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. اب یہ تو ایک اصول اللہ نے دے دیا، اللہ ہی کا کلام ہے. اب ہم اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تو نے تو یہ اصول دے دیا کہ تعظیم کرو، اب بتا ہم تعظیم کے لیے تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ بھی تو جاننا ہے. ہم کسی مندر میں جا کے بت کی تعظیم نہیں کر سکتے، کسی سادھو کی تعظیم نہیں کر سکتے، کسی سائے بابا کے وبھوتی گرانے پہ ہم اس کی تعظیم نہیں کر سکتے، کسی کرامت والے کو دیکھ کے تعظیم نہیں کر سکتے. ہے کیا یہ چیز؟ شاعر اللہ کس کو کہتا ہے اللہ؟ اس میں ایک اور اصولی بات ذرا سمجھا دوں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. بلا وجہ بلا حکمت کے اللہ نے ہماری تخلیق نہیں کی. ہماری تخلیق کے لیے کیا ہے؟ ہم بندگی کریں. بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. لیکن بندگی کہتے کس کو ہیں؟ جو خدا کو معبود سمجھنا، اس کی عبادت کرنا پہلائے. دوسرا، اسی کو حاجت روا سمجھ کے اسی سے مانگنا، دوسرا آئٹم. تیسرا، خدا کی تعظیم کرنا. یہ تین باتیں جس میں آتے ہیں تو بندگی ہوتی ہے، اور ورنہ بندگی نہیں. اب دو تو ہم کر لیتے ہیں، ابھی نماز پڑھے ہم، اللہ ہی کی تو عبادت کی ہے، کسی لات وزا کی یا رام سوامی کی یا آنجنیا کی نہیں کی ہے، اللہ ہی کی تو کی ہے. ہم اس کو الہ مانے ہیں، باقی کی ہر چیز کو ہم نے نہ کہہ دیا، نفی کر دیا. مان گئے تو الا اللہ کو مانے، عبادت تو کر گئے. اسی کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ ایک ضروری اہم ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانیں. اب تیسری چیز بڑی مشکل بات ہے، اللہ کی تعظیم کرو. ارے اللہ کسی کو نظر آتا ہے؟ کہیں کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو تعظیم کیا کریں گے؟ تعظیم ہم اسی کی کرتے ہیں جس کا ہمارے ذہن میں وقار ہو، اور وقار کے لیے ضروری ہے کہ حاضر ہو. اب جب حاضر نہیں، خود کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا اور خود ہماری نظروں سے چھپا، یہ ہے ذات خداوندی، جس کا یہ مخلوق کا دماغ سمجھ نہیں پاتا کہ خدا ہے کیا. کبھی کہتا رکھ کے قریب ہوں، کبھی کہتا میں دور کی بھی سنتا ہوں. ارے دور ہے تو نزدیک کون ہے، نزدیک ہے تو دور کون ہے؟ مولانا کی تسبیح میں ہے تو پنڈت کے مالے میں کون ہے؟ ہے تو خدا، کوئی دیکھا نہیں. ہم سب ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اللہ ایک ہے، کیسے معلوم؟ کیا پتا ہزار ہوں گے. میں سوالیہ انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں، ایسا نہیں سمجھنا صوفی صاحب کہتے ہیں گندے ہیں کہ اللہ کو ہزار آدمی نہیں. سوال ہی میں آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں. آپ نے اللہ کو ایک مانا، کیسے مانا؟ جب دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں تو اسے ایک بولنے کا آپ کو حق کہتا ہو؟ میرا یہ سوال. تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ رسول اللہ نے بتایا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خدا ایک ہونے کی. آپ یہی کہیں گے کہ جن پر ہم نے ایمان لے آئے ہیں ان کی زبان مبارک سے نکلا تھا جملہ کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے دیکھا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. ورنہ ہمارا دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہم غلط پڑھتے ہیں اگر یہ بات کا اعتقاد نہ ہو. ہم شہادت کیسے دیتے ہیں جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ شہادت وہ دے، گواہی وہ دے جس نے دیکھا ہے. ارے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے رہا؟ گیا میرے نبی نے دیکھا ہے تو میرے لیے کافی ہے، میرے نبی نے دیکھا ہے میرے لیے کافی ہے. میں نے جنت نہیں دیکھا، میرے نبی نے بتایا کہ ایک جنت ہے، میں دیکھ مان لیا. دوزخ کو میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے کہا تو میرے نبی نے بتایا کہ ایک دوزخ ہے، میں نے مان لیا. تو نبی کی زبان پہ یقین کر لینے کا نام ایمان ہے، اور اس سے ہٹ جانے کا نام، اس پہ شک کرنے کا نام کفر ہے. یہ معیاری بات بتا دیا. اب ہم تعظیم کیسے کریں گے؟ اب مولانا حضرت خطیب صاحب میرے پرانے دوست ہیں، ڈپٹی جنرل مینیجر ریزرو بینک آف انڈیا. اب ان کو جو دیکھتا ہے، ان کے پوچھتے ہیں کارڈ ہے ہاں ہے، جو اسٹیٹس دیکھتے ہیں، تو پھر آپ ان کی تعظیم کریں گے؟ جب آپ خطیب صاحب کو دیکھے ہی نہیں تو کیا تعظیم کریں گے؟ کسی بھی بزرگ کا نام لے لو، دیکھے ہیں تو تعظیم ہوگی، دیکھے ہی نہیں تو کیا تعظیم کریں گے؟ دیکھے ہی نہیں تو تعظیم کیا کریں گے؟ اب اللہ ہی کو دیکھا ہی نہیں. رایت باتیں تصوف کی ہے، گہرائی میں جانے سے آپ کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہلکے پیرائے پہ اس کو سمجھاؤں. سمجھنا بھی تو ضروری ہے، یہ زمانہ ایسا ہے، کمپیوٹر ایج ہے، بغیر سمجھے کہ کوئی پوچھتا بھی سمجھتا نہیں ہے. یہ آڈینس آپ جو بیٹھے ہیں سب، میرے ذہن میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب سنی ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے میں اس پہ ذرا توجہ سے بات کر رہا ہوں. جب خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پھر اس کو ایک مان لیے، اب اس کو دیکھا ہی نہیں تو تعظیم کیسے کریں گے؟ ہمیں نہیں معلوم نہ کیا اسٹیٹس کا ہے. اسٹیٹس سے آدمی کی عزت ہوتی ہے، اب خدا کی عزت کیسا کریں؟ نماز میں بھی تو دکھتا نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تم ایسی پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ نہ ہو سکتا ہے تو اتنا سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، حدیث شریف ہے. تو جب یہ حال ہے ہمارا تو ہم خدا کی تعظیم کریں گے کیسا؟ چلو اللہ ہی سے پوچھتے. اے اللہ، تو نے کلام اللہ تو بھیج دیا، لوہے محفوظ سے ہم تک پہنچا دیا تب بدر یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چل بتا شاعر اللہ جو تو نے کہا میری نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے. ہم دلی طور پہ سنی ہونا چاہتے ہیں، ہم تقویٰ شعار ہونا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے، اب بتا یہ شاعر اللہ یہ تیری نشانیاں ہیں کیا؟ قرآن ہی جواب دے گا. سورہ بقرہ کی آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑی میری نشانیوں میں سے ہے. بڑا تعجب کا مقام ہے, صفا اور مروہ کی ایک ٹیلا کعبۃ اللہ کے قریب, اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے. ارے آپ اگر ریئل اسٹیٹ ڈیلر ہے تو پہاڑ کی زمین جو ہے, پہاڑی زمین ہو تو آپ لیں گے نہیں, جا کے دیکھتے ہیں سائٹ اچھی ہے, پلاٹ صحیح ہے تو آپ اس کو بٹ کرتے ہیں. پلاٹ میں گڑا ہے یا پتھر ہے تو بولے گا پتھری زمین لے کے کیا جی کریں گے. آپ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے, خریدنا نہیں چاہتے. ایسی چیز کو خدا کہتا ہے میری نشانی ہے. اس کی تشریح پوچھے اللہ ایوریسٹ ماؤنٹ کو تو کہہ دیتا میری نشانی ہے تو ذرا سمجھ میں آتا, تو قادر مطلق ہے, کائنات کو بنانے والا ہے, اتنی بڑی قدرت والا اپنی عظیمت کو یوں بتاتا, کہہ دیتا سمندر میری نشانی ہے, کہہ دیتا سورج میری نشانی ہے. ان سب کو چھوڑ کے تو نے ایک ٹیلے کو جس کی دو شاخ ہیں, ایک ہے صفا دوسرا مروہ, کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے. جواب آئے گا ارے بے وقوف, تجھ کو نہیں معلوم یہ ہے کیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ایک ولیا نے دوڑ دھوپ کی تھی. ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, نبی نہیں ولی. میری ولیہ کے قدم جہاں پڑے ہیں وہ تعظیم کے لائق ہے, اور اتنا تعظیم ہم چاہتے ہیں کہ قیامت تک جو حج کو جائے گا وہ صحیح کرے گا, اس نے صحیح نہ کیا تو حج قبول نہیں. حج کی قبولیت, حج فرض ہے, حج فرض ہے مالدار متوقع مسلمان پر. اس فرضیت میں ایک ایسی چیز کو داخل کر دیا جو نسبت رکھتا ہے ولی سے, نبی سے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو حاضرہ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں گئی, سمندر میں غوطے نہیں ماری, ڈائیورس نہیں بن گئی تھی, پانی کی تلاش میں سمندر میں نہیں کودی, میڈیٹیرین سی میں نہیں گئی. کہاں گئی؟ پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل چھوٹے وادی میں چھوڑ کے ان کو پہاڑ پہ چڑھی پانی کی تلاش میں. جب پانی کی تلاش میں چڑھی تو بچہ نظر آتا تھا اوپر کی سطح پہ سے, بچہ نیچے پڑا ہوا ہے نظر آ رہا تھا تو اطمینان سے آہستہ چڑھتی تھی, اور جب نیچے اتر گئی درمیانے وادی میں بچہ نظر نہیں آ رہا ہے, نظر اور بچے کی سطح ایک ہے تو نظر سے اوجھل ہے, بھاگنے لگی. بھاگے اور ایک پہاڑی پہ چڑھی تو پھر بچہ نظر آیا تو اطمینان ہوا کہ کوئی جانور نہیں کھایا ہے, صحیح سلامت ہے, تو پھر آہستہ چڑھی. ان کا یہ آہستہ سے چڑھنا اور اترنا اور بیچ کے درمیان میں بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا. فطرت انسانی کا تقاضا ہے, ہر ماں کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ بچے کے لیے تڑپتی ہے, لیکن یہ تڑپ اس پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جانے والے بوڑھے حاجی پر بھی ضرور ہے کہ وہ بھاگے, اس کا کوئی بچہ ماں نہیں ہے, اس کا بچہ ماں تڑپ رہا نہیں ہے, کوئی فطرت کا تقاضا نہیں ہے. صحیح کا تو پھر آج ہو تعظیم, اس کی تعظیم کر لے تو میں سمجھوں گا تیرے دل میں تقویٰ ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, قلب کی کیفیت خدا ہی جانتا ہے. نماز پڑھے آپ دیکھنے والے بولے شاہ صاحب نماز پڑھے بہت نماز, یہ بھائی ذہن میں آ گیا دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, بعض عبادتوں میں ریاکاری ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو بدنی تقویٰ ہے, اور تم نے ہم سے خیرات کی, لوگوں کا انبار لگا ہے گھروں کے پاس, کپڑے بانٹ رہے, تشہیر ہو گئی ہے, پبلسٹی ہو گئی ہے, غریب لوگ گھر کے اطراف کیوں میں کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو سیٹ صاحب کے گھر میں بہت زکوٰۃ کے پیسے کپڑے بٹ رہے ہیں. بھائی اوپینین آ گئی نا, دکھاوے میں آ گئی باتیں. دل کی کیفیت خدا کے سوا اور کوئی جان نہیں سکتا. جاننا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانیں گے. یہ ایسا نہیں سمجھ جانا کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم. رسول اللہ کو اگر نہ معلوم ہوتا تو طائف میں پتھر کھانے کے بعد دعا نہ کرتے. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ خدا غضبناک ہے, آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کی اجازت سے ہم اس بستی والوں کو چکنا چور کر دیں گے, پیس دیں گے دو پہاڑیوں کے ملا کے, آپ کا کیا حکم ہے؟ فرماتے یہ نادان ہے, یہ نادان ہے, ان کی پشت میں میں ایک مومن جماعت دیکھتا ہوں. نظر نبی پہ غور کرو. اب کہہ دیتے ہیں رسول اللہ کو پیچھے کا نہیں معلوم تھا. میں بھی جو بندی تھا بھائی یہی عقائد لیے ہوئے تھا. اللہ نے آلے رسول کے قدموں میں کیا گرایا, میری نظر بدل گئی. اللہ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو اس کے اندازے الگ ہوتے ہیں. میں دیوبندی تھا, تبلیغی جماعت میں 40 سال کام کیا, اور جو دیوبندی سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں مولانا سید حسین احمد مدنی, ان کا میں مرید بھی رہ چکا ہوں. 1953 میں بیعت کیا تھا, حضرت کا وصال ہوا 58 میں. اس وقت ہم یلئی سی میں کام کر رہے تھے. اس کے بعد کئی اولیاء سے ملاقات ہوئی, کئی علماء سے ملاقات ہوئی, کہیں میرا ذہن قبول آنے, کیونکہ قسمت میں ایک آل رسول ہے. کسی کے ہاتھ پہ تو بیعت ہو جاتا, ہوا ہی نہیں. 40-45 سال کے بعد میرے پیر مرشد سید محمد طیب اشرف رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. اس وقت ملاقات کے وقت میں دیوبندی, ہر بار ان کی مجلس میں بیٹھتا تو ان سے سوال و جواب کرتا. بیعت نہیں کیا تھا, سوال و جواب کے لیے جایا کرتا تھا. تو ایک دن جب گیا تو پرچی جیب میں تھی میرے, کچھ 11 سوالات تھے میرے کہ کھڑکے کیوں سلام پڑھنا ہے, ویسا ہے, یہی سوالات آتے نا. لیکن جب میں گیا تو میرے پیر نے مجھ سے سوال کیا, آئیے خان صاحب آئیے, کیا حال ہے؟ بولا اللہ آپ کی دعا ہے. بولے بیٹی کیا کیا آئے ہو؟ اب سوال جواب ہی کا مسئلہ ہمارا. میری زبان ایک دم بند ہو گئی, میری زبان بند ہو گئی. میری زبان سے صرف اتنا نکلا کہ حضرت آپ اجازت دے تو میں بیعت کرنے آیا ہوں. یہ پرچی کی رہ گئی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جس کی نگاہ میں یہ تاثیر ہو اس کی ہاتھ کی قوت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے ہیں. یہاں ایک نقطے کی بات آپ کے اطمینان کے لیے کہہ دوں. کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان تو بنایا لیکن حضور کے زمانے سے دور رکھا. 1426 ایئرس ہو گئے ہجرت کے حساب سے. حضور کا زمانہ ہمیں نہیں ملا, ہم کتنے بد نصیب ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, کبھی آتا ذہن میں؟ چہرے پر رونق پہ ہماری نظر نہیں پڑی, ہم کتنے بد نصیب ہیں. نہیں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. میں آپ کو اس محفل میں لے چلوں گا کہ آپ تڑپ اٹھیں گے. وہ محفل حضرت اویس قرنی کی ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول میں نمبر ایک, دندان مبارک شہید کر لیے, حضور کے دو دندان مبارک شہید ہوئے، اطلاع ملی تھی، یمن میں تھے، زمانے رسول پا کر کے رسول اللہ کے نظر ان کے چہرے کی دیکھنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، موقع نہیں ملا. لوگوں نے پوچھا آپ نے رسول اللہ سے کیوں ملاقات نہیں کی؟ فرمایا میں نے حج نہیں کیا. کہا کیوں حج نہیں کیا؟ کہا میری ماں میرے گھر پہ ہے، اس کی خدمت مجھ پہ لازم ہے، میں حج کو کیسے جاؤں؟ تو زمانے رسول پا کر کے صرف اطلاع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے دوران دو دانت شہید ہو چکے، آپ نے دو دانت نکال دیے اوپر کے. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے نیچے کے ہوں تو سنت پوری نہ ہوگی، اس لیے دو اور نکال دیے. پھر سوچا منہ میں کھچلی جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، شاید وہ مار پڑ کر کے وہ شہید ہو گئی ہو، وہ نکالنے والے تھے. پھر سوچا یہ جھمیلا کیوں، یہ نکالو وہ نکالو، یہ جھمیلا نہیں، چلو 32 کے 32 کچل کے نکال دیتے ہیں. دو سنت میں 30 عشق، دو سنت میں اور 30 عشق میں. ایسے صحابی انہوں نے حضور کا زمانہ پا کر کے حضور کو نہیں دیکھا. اب ہمیں اللہ نے مصلحت، اس کی حکمت تھی کہ ہمیں 1426 سال دور رکھا، تو آپ سمجھو آپ سنتیں ویسے قرنی میں ہیں. یہ میرا ایمان ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ مجھے رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملا. اللہ کی مشیت و حکمت ہے، کیا پتا ہم ہوتے اور منافق ہو جاتے ابن مغیرہ جیسے، حضور کو دیکھتے اور ان کی بیعت بھی کر جاتے اور ہمیشہ کے جہنمی ہو جاتے. اللہ نے ہماری حالت کو دیکھ کر کے ہمیں دور رکھا ہے، لیکن یاد رکھو وہ ایسے قرنی جیسا زمان رسول پا کر کے حضور کو نہ دیکھے، ایسے ہم بھی دور رہ کر کے نہیں دیکھ رہے. بتاؤ ہم رسول اللہ کو دیکھے ہیں؟ پھر یہ کیسا عشق ہے؟ دیکھے ہیں کیسا عشق ہے؟ خواجہ غریب نواز کو دیکھا ہے کسی نے؟ پھر کیسا عشق ہے؟ کیوں خواجہ پکارتے ہو جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ بغدادی شہنشاہ کو کیسے پکارتے ہو؟ کیا دیکھا ہے ان کا جو آپ پکارتے ہو؟ نہ تصور میں نہ خیالوں میں، تو پھر آپ کیسے پکارتے ہیں؟ یہ کیا عشق ہے؟ یہ وہی ثبوت ہے کہ ہم ذات سے نسبت رکھتے ہیں، کرامات سے نہیں. ہم ابو جہل کے خاندان کے نہیں ہیں کہ شق الخمر کا معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لایا. ہم وہ ہیں جو ابو بکر صدیق سے رشتہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے. ہم خود حجت الکبریٰ کے ہیں، ہم حضرت علی کے ہیں، حضرت علی کے ہیں، یہ ہماری نسبت ہے. تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اس کی تعظیم کرو. اچھا ایک سوال ہے، پانی تو خدا اللہ ساری دنیا میں بہتا بہاتا ہے، گنگا میں جو پانی بہتا ہے وہ گنگا جل کہلاتا ہے، کاویری کا پانی وہ بھی خدائی کی طرف کا ہے. مجھے یہ بتاؤ آپ نے کب نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ مجھے پانی پہنچا دے؟ کسی نے مانگا پانی ہیں؟ کسی نے کہا اللہ مجھے ہوا پہنچا دے؟ یہ وہ رحمان ہے کہ بن مانگے دے رہا. تو مسیسیپی میں جو دریا جاتی ہے اس میں بھی وہی پانی ہے، دریائے نیل میں بھی وہی پانی ہے جو اللہ نے بہایا ہے، کاویری میں بھی وہی پانی ہے، گنگا میں بھی وہی ہے، لیکن آج دمدم کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ آب دمدم کی تعظیم کیوں ہے؟ آپ بیٹھ کے نہیں پی سکتے، کھڑے ہو کے پینا پڑے گا. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں صوفیانہ، آب دمدم چاہے آپ کعبۃ اللہ میں کھڑ کے پانی پیو، کھڑے ہو کے پینا پڑے گا، تعظیم کے لائق ہے. شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، ورنہ پانی کا خالق تو پروردگار ہے ہی نہیں. یہ تمیز کیوں؟ یہ تمیز اس ایڈیوں کی ہے نسبت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جب پیروں تلے چشمے ابل رہے ہیں تو آپ نے کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا. ارے خدا کی قدرت دیکھو, ایسا ٹھہرا ہے کہ دنیا پی رہی ہے ختم نہیں ہو. کاویری کو آپ دیکھو سوکھ جائے گی, ذرا ہیوی سمر آ گیا تو گنگا میں بھی پانی کم ہو جا سکتا ہے. کسی باوڑی میں کسی آپ کھود لو پانی سوکھ جائے گا. اور زمزم کا چشمہ کتنا ہے, سائز اس کا کیا ہے, لیکن کتنے ملین گیلنس نکل جاتے ہیں. حراجی لے کے آتا ہے تو زمزم ہی لے کے آتا ہے, کھجور لے کے آتا ہے. تو یہ تعظیم کھڑے ہو کے کیوں پیے؟ نسبت نبی کے پیروں کی تو نسبت کا مقام الگ ہوتا ہے. شاعر اللہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہ کرے وہ دل کا تقویٰ نہیں رکھتا. جو تعظیم کر جائے وہ متقی بخلب ہے. اب آگے چلتے ہیں اور چند مثالیں. اب یہ صفا مروہ اور زمزم یہ سب چیزیں ہیں. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ حج میں جاتے ہیں حاجی لوگ, اگر حج کو صحیح معنی میں سمجھ جائے, حج کو جو جاتے ہیں حاجی صحیح معنی میں حج کے ارکان کو سمجھ جائے تو واقعی حاجی ہوں گے, ورنہ پاجی بن گئے. دس از مائی اوپینین. کیونکہ حاجی حاجی لکھنے کے لیے نہیں ہونا ہے, وہاں جا کے دیکھ تیرے اسلاف کی کیا نشانیاں ہیں جس کی تو تعظیم کر کے آنا ہے. اگر وہاں کے ایئر کنڈیشننگ کی تعریف کرتا ہے تو بیوقوف پاجی ہے, یونائٹڈ نیشنز چلے جا, اچھی ایئر کنڈیشننگ, نیو یارک چلے جا, انگلینڈ چلے جا, شاہراہوں کی تعریف کرتا ہے. ارے دیکھ کہاں حضرت ابراہیم کے قدم پڑے تھے, کہاں حاجرہ نے دوڑ دھوپ کی تھی, اس کو اس نظر سے دیکھ تو پھر تیرے ذہن میں آئے گا کہ تو جس حج کو جو جا رہا ہے واقعی تو پاک ہو کے آئے گا. ورنہ وہاں سے سونا لاؤ, ٹیپ ریکارڈر لاؤ, وہ لاؤ, یہ لاؤ, یہ دنیا داری ہے. حج کو جانے والا اگر سمجھ جائے مقام ابراہیم تو پھر ہمیں یہاں اولیاء کے مزاروں پہ بوسہ دیتے ہوئے اعتراض نہ کرے گا. مقبول مقامات میں مقام ابراہیم بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں دو رکعت نماز پڑھنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہے کیا وہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پنجے کا نقشہ, پتھر, کتنا خوش قسمت کے نبی کا نقش لے لیا. اس پتھر کا مقابلہ ہمارا نہیں ہے. لاکھ تم متقی ہو جاؤ, صوفی ہو جاؤ, وہ جو پتھر پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام جب کھڑ کر تعبیر کعبہ کر رہے تھے اثر نو, تو اس نے اس پتھر نے اپنی مزاج کو نرم کر لیا اور نقش بیٹھ گیا. ورنہ پتھر پتھر ہوتا تو نقش نہ بیٹھتا. نبی کا قدم پڑے اور پتھر نرم نہ ہو اور پھر نبی نبی نہیں. سمجھا رہا ہوں میں کیفیت. ذہن میں یہ نہیں آنا کہ کہتا بھائی ابراہیم علیہ السلام پتھر پر رکو کیا پریس کرے, کیا کون سا پریس تھا, وہاں موم دبا کو رکھے, کیا موم کا تھا, کیا وہ خیالات وسواسی شیطانی ہے, ایسا نہیں سوچنا. ارے پتھر بھی موم ہو گیا, جب پتھر بھی موم ہو گیا آج پھر تمہارے سامنے پتھر نظر آتا ہے. تو ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں, اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے, حج میں تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, اے حاجی تو جب حج کرتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, کیا سمجھ کے دیتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا, ہم اس کی اتباع میں بوسہ دیتے ہیں. بات صحیح ہے، واقعہ ہی ہے، حضور نے اس کو بوسا دیا. کبھی تو نے اس پہ غور کیا کہ حضور نے بوسا کیوں دیا؟ یہ بات بھی تو ہے. کتنے پتھر نہیں تھے، حضور نے بوسا کیوں نہیں دیا؟ حضور کو ثابت کرنا تھا کہ یہ حجر اسود، اس لیے انہوں نے بوسا نہیں دیا کہ یہ جنتی ہے. ارے جنت تو غلام رسول کی جگہ ہے، وہاں کے پتھر کو نبی بوسا دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تم ہم دیں گے جنتی سمجھ کے، کیونکہ ہم جنتی، خدا کرے ہو جائیں، خدا کرے ہماری مغفرت ہو جائے، نام محمد کے صدقے میں ہم جنت میں چلے جائیں، کالی کملی کا سایہ ہو جائے تو ہمارے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے اور ہم جنتی ہو جائیں، ورنہ ہم جنتی کہاں ہیں؟ خدا ہمیں دیکھتے ہی کہے گا ایڈیٹ آیا ہے، اس کو جھوج بھیج جہنم، حکم کرے گا. لیکن اگر یہ سمجھ جائے حجر اسود کو حضور نے بوسا کیوں دیا، یہ سمجھ کے دیا کہ جنتی ہے، یہ خام خیال ہے، واقعے کا توڑ ہے. اس لیے دیا کہ بت خان کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ ایک پتھر بھی تھا جس کی پوجا نہ کی جاتی تھی. تو حضور نے یہ تفریح